اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل فرجهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
فرجه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ظهور إمام زمانه کے لیے سب مل کر صلوات پڑھیں.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
رحمة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
خدای کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار آج کی اس مجلس کے جو بنت الحسین کے نام سے حضرت سکینہ کے نام ہدیہ کی گئی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ سب حضرات کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پر قبول فرمائے. صاحب خانہ نے آج اس مجلس کا انعقاد کیا ہے. وہ ایک عظیم خاتون جو اہل بیت کے گھرانے میں تحریک حسینی میں ایک ایسا کردار رکھتی ہیں جس کردار کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اور یہ ہماری مجالس سے عزا ایک رسم نہیں ہے بلکہ مجالس عزا ایک تحریک ہے اور یہ مسلسل تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک سکینہ کی وہ تمنا ابلی نہیں ہو جائے گی جب تک وہ مشن جس کو لے کر ابا عبداللہ حسین مدینہ سے نکلے تھے وہ مشن اور ہدف اپنے مقصد تک پہنچ نہیں جاتا اس وقت تک یہ تحریک جاری رہے گی
بے شک.
اور ہمارے لیے یہ باعث شرف ہے کہ ہم ان مجالس کے ذریعے ان محافل کے ذریعے ان عزاداریوں کے ذریعے خود اپنے آپ کو زندگی بخشتے ہیں لہذا ان مجالس کو ہم زندہ نہیں کرتے, عزاداری کو ہم زندہ نہیں کرتے, بلکہ عزاداری ہمیں زندگی دے. یہ ہم نہیں ہے کہ جو ذکر اہل بیت کو زندہ کر رہے ہوں, بلکہ یہ ذکر اہل بیت ہے جو ہمیں زندہ کرتا ہے. یہ ذکر اہل بیت ہمیں معرفت خدا نصیب کرتا ہے, معرفت دین نصیب کرتا ہے, اور یہی وہ ذکر ہے کہ جس نے آج دین کی پاسداری کی ہے. یہ ذکر اہل بیت ہے, یہی مجالس ہیں, یہی عاشورہ ہے, یہی کربلا ہے جس نے آج تک اسلام کو بچایا ہے. اور آج کے اس زمانے میں کہ جو پرآشوب دور ہے, جو بحرانوں کا دور ہے, جو ظلم و ستم کا دور ہے, ایک ایسا دور کہ جو وحشیگری کا دور ہے, اس دور میں تنہا وہ شے کہ جو انسان کو نجات دے سکتی ہے وہ حسینیت ہے. تنہا وہ شے جو انسانیت کو نجات دے سکتی ہے وہ عزاداری ابا عبداللہ الحسین ہے. لہذا اس عزاداری کو رسم نہ سمجھا جائے, اسے صرف ایک سنت کے طور پر ادا نہ کیا جائے, بلکہ اس کو ایک تحریک سمجھ کر ادا کیا جائے. اور ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اس تحریک کا حصہ بنے اور سنت حضرت سکینہ کو زندہ رکھا جائے. صلوات پڑھیں آپ حضرات.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
آج کی مجلس میں صاحب خانہ نے اور برادران نے خواہش کی تھی کہ لقیبت ولی عصر میں ہماری ذمہ داریوں سے متعلق کچھ گفتگو کرو. اگرچہ موضوع مفصل ہے, ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ایک عشرہ درکار ہے, کسی ایک مجلس میں اپنی ذمہ داریوں سے متعلق گفتگو کرنا آسان نہیں ہے, لیکن کوشش یہ کروں گا اس مختصر وقت میں وہ ذمہ داریاں کی جو انتہائی اہمیت کی حامل ہیں ان کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کراؤں. آپ حضرات سب مل کر صلوات پڑھیں.
اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل الفرج.
اگرچہ I can see that there are some youth sitting in the majlis as well, but one of the things that I have seen the beauty in Canada that our youth they understand Urdu. Is that right? اللہ کی ذات نے قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا, وَنُرِيدُ ہم نے ارادہ کر لیا ہے, أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پہ کہ جن کو کمزور کر دیا گیا ہے زمین پر, وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً, اور ان کو ہم امامت عطا کریں, وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ, اور ہم کو ان کو اس زمین پہ وارث سے زمین بنا دیں. کچھ ایسی اصطلاحات ہیں کہ جو قرآنی اصطلاحات ہیں, قرآن کریم نے مختلف جگہوں پہ ان کو استعمال کیا ہے, لیکن ہماری مجالس اور محافل میں غریب ہو گئی, ہماری مجالس میں اس کا کبھی ذکر نہیں ہوتا. ان اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح مستضعف ہے. بہت کم آپ کبھی مجالس میں اس کلمے کو سنیں گے, کیونکہ مجالس اب اسم و رسم رہ گئی. مجالس میں تاریخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے, مختلف احوال کا تذکرہ کیا جاتا ہے, واقعات کو بیان کیا جاتا ہے, لیکن قرآن کریم کے تذکرے سے بسا اوقات مجالس خالی ہو جاتے ہیں. قرآن کریم نے کچھ اصطلاحات کو مختلف جگہوں پہ استعمال کیا, ان میں سے ایک مستضعف ہے. ایک اور اصطلاح جو غریب ہے ہماری مجالس میں وہ طاغوت ہے. کلمہ طاغوت بسا اوقات کوئی خاص مقرر خاص خطیب اس سے متعلق گفتگو کرے، ورنہ کوئی اس کے متعلق گفتگو نہیں کرتا ہے۔ یہ قرآنی اصطلاح ہے، فرمایا ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے۔ مستکبر، آپ نے کائنات کی اس انقلابی شخصیت جس نے انقلاب اسلامی کی بنیاد رکھی، ان کی زبان میں کلمہ مستکبر سنا ہے، کلمہ مستضعف سنا ہے، کلمہ طاغوت سنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں وہ شخصیت جس نے پھر دوبارہ اسلام کو ریوائیو کیا ہے، جس نے حقیقت اسلام کو زندہ کیا، اپنی اصطلاحات میں وہ اصطلاحات استعمال کی کہ جو پیور انقلابی اور قرآنی اصطلاحات تھی، اس انقلاب کو اپنی زبان میں استعمال کیا۔ جب تک قرآن کو بیان نہ کیا جائے، اصطلاحات قرآنی کو بیان نہ کیا جائے، قرآن کی زبان سے گفتگو نہ کی جائے، اس وقت تک اسلام کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ اسلام اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جس گھرانے میں وہ خاتون جو کنیز کی حیثیت سے اس گھرانے میں کام کرتی تھی، وہ بھی قرآن کے ساتھ گفتگو کرتی تھی۔
سبحان اللہ،
وہ جب کلام کرتی تھی حضرت فضہ سلام اللہ علیہا، جب گفتگو کرتی تھی تو گفتگو قرآن سے کرتی تھی۔ اگر ان سے کوئی سوال کرتا تھا تو سوال کے جواب میں وہ فقہی مسئلہ نہیں بتاتی تھی، بلکہ قرآن کریم کے ساتھ استناد کرتی تھی۔ یہ گھرانہ اہل بیت کا قرآن کا گھرانہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قرآن نازل ہوتا ہے، جہاں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پیغمبر گرامی اسلام جب نماز کے لیے بھی اپنی اہل بیت کو جگانے کے لیے آتے ہیں تو کچھ اس طرح فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
سی واٹ اٹ مینز وین وی سے مستضعف، قرآن نے کہا ہے ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم مستضعفین کو ان پہ احسان کرنے والے ہیں۔ مستضعف سے کیا مراد ہے؟ ایک جس کو مستضعف کہتے ہیں، ایک جس کو مستضعف کہتے ہیں، قرآن نے کلمہ مستضعف استعمال کیا ہے۔ ایک وہ جو اپنے آپ کو خود کمزور بنائے ہوئے، ایک وہ جس کو کمزور بنا دیا گیا ہے، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ایک جس کو مظلوم کہتے ہیں، ایک جس کو منظلم کہتے ہیں۔ مظلوم اور منظلم میں فرق ہے۔ منظلم وہ ہوتا ہے کہ جو ظلم کو قبول کر لیتا ہے، ظلم کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے، ظلم کے سامنے اپنا سر خم کر دیتا ہے، ہر قسم کے ظلم کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن مظلوم وہ ہوتا ہے کہ جو خون کے آخری قطرے تک قیام کرتا ہے اور جدوجہد کرتا ہے، اس کی زندگی میں ظلم کے سامنے تسلیم نہیں ہے، بلکہ آخری لمحات میں بھی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے کر، مظلوم کربلا مقتل یہ لکھتی ہے کہ آخری لمحات میں جب حضرت کے جسم میں سکت ختم ہو گئی تھی، امام کے لیے بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا تھا، لیکن ان لمحات میں بھی تھوڑی دیر کے لیے تلوار کے ساتھ ٹیک لگا کے حضرت بیٹھے رہے تاکہ دشمن قریب آنے سے ڈرے، خوف کھائے۔ مظلوم اس کو کہتے ہیں کہ جو قیام کرے خون کے آخری قطرے تک، جب تک جد و جہد ممکن ہو سکے اس وقت تک قیام کرنے والے کو مظلوم کہتے ہیں۔ لیکن جو اپنی بے چارگی کا اظہار کرتا رہے، ہم کر بھی جا سکتے ہیں، وی لیو ان کینیڈا آف کورس، وی لیو ان امریکہ، وی ڈونٹ ہیو اینی آپشن، وی کانٹ ڈو اینی تھنگ۔ یہ جو اپنی بے چارگی کا اظہار کرتا ہے اس کو مظلوم نہیں کہتے ہیں، اس کو منظلم کہتے ہیں، اس نے ظلم کو قبول کر لیا۔ اسلام مظلومیت کا مذہب ہے، منظلم کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام مستضعفین کا مذہب ہے، لیکن مستضعف کا مذہب نہیں ہے، جس نے خود اپنے آپ کو کمزور سمجھ لیا، جس نے خود اپنے آپ کو کمزور بنا دیا۔
اسلام بیچاروں کا مذہب نہیں ہے، اسلام چارہ گر کا مذہب ہے.
سبحان اللہ.
اسلام کمزور کا مذہب نہیں ہے، اسلام قدرت مند کا مذہب ہے. اسلام اس کا مذہب ہے کہ جو اللہ کی ذات پہ عقیدہ رکھتا ہو، کہ جو قادر ہے، فعال لما یرید ہے، جو ایمان رکھتا ہے. جب ایمان اللہ پہ پیدا کر لیا تو اللہ پہ ایمان پیدا کرنے کا معنی یہ ہے کہ اگر تم دنیا میں تنہا بھی ہو جاؤ، پوری دنیا چھوڑ جائے، پھر بھی اللہ کی ذات کی قدرت تمہارے ساتھ ہو، احساس قدرت کرو، احساس غرور کرو. اس لیے کہ دنیا کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں. اہل بیت اطہار نے دنیا کی ساری طاقتوں کو ٹھکرا دیا اور ایک اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا. صلوات پڑھے آپ.
اللہم صل علی محمد وآل محمد واجعل فرجہم.
لہذا قرآن کریم کہتا ہے ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم مستضعفین پہ احسان کر رہے ہیں، جن کو کمزور بنا دیا گیا ان پہ احسان کرنے والے. وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، ہم مستضعفین کو امامت دینے والے، ان کو دنیا کی راہبری دینے والے. بس معلوم ہوتا ہے کہ اگر امامت ملنے والی ہے تو ان کو ملنے والی ہے جن کو دنیا میں. وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو پوری دنیا کی، پوری زمین کی وراثت دینے والے ہیں. یہ وارث زمین ہے. لہذا ہم کبھی جب مظلوم کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں تو ایک زیارت کا نام ہے زیارت وارث. زیارت وارث، زیارت وارث سے کیا مراد ہے؟ وہ جو وارث آدم صفت اللہ ہے، جو وارث نوح النبی اللہ ہے، جو وارث موسیٰ کلیم اللہ ہے، جو وارث عیسیٰ روح اللہ ہے، جو وارث محمد الرسول اللہ ہے.
اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجہم.
اگر صلوات پڑھتے ہوئے جتنی جگہ ہے اس کو استعمال کریں. تھوڑا آگے سے.
اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجہم.
ایک
مرتبہ پھر بھی بلند آواز محمد وجل فرجہم. صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم.
تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت اطہار وارث زمین ہے. وارث زمین یعنی وارث تاریخ، وارث زمین یعنی وارث انبیاء، وارث زمین یعنی اللہ کی اس کائنات میں وراثت، وارث زمین یعنی اس زمین کو کیپیٹل بنا کر اس کائنات میں حاکمیت کو برقرار کرنے والی ہستیاں اہل بیت اطہار ہیں. یعنی قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے، یہ اللہ کا ویژن ہے کہ اللہ کی ذات اس کائنات میں مستضعفین کی حکومت دیکھنا چاہتی ہے. اللہ کی ذات آئندہ آنے والی نسلوں میں اس زمین کی وراثت ان کے ہاتھوں میں دینا چاہتی ہے کہ جو آدم کے بھی وارث ہیں، جو نوح کے بھی وارث ہیں، جو ابراہیم کے بھی وارث ہیں، جو موسیٰ کے بھی وارث ہیں، جو حضرت عیسیٰ کے بھی وارث ہیں، جو رسول خدا کے بھی وارث ہیں، جو خاتم الانبیاء کے وارث ہیں اور کائنات میں خاتم الاوصیاء بن کے آنے والے ہیں. صلوات پڑھیں آپ.
اللہم صل علی محمد.
بس یہ آئے مبارکہ مقصد امامت کو بیان کرتی ہے. امامت کا مقصد کیا تھا؟ ہمارا مکتب مکتب امامت ہے. جو شے ہمیں دوسرے مسلمانوں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ کہ ہم امامت پہ عقیدہ رکھتے ہیں. امامت سے، عقیدے سے مراد کیا ہے؟ امامت پہ عقیدے سے مراد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کی باغ ڈور امام کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اس کائنات کی خلافت معصوم کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. ہم اس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جو وارث زمین ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو وارث کربلا ہے، ہم ہی وہ ہیں کہ جو اس کائنات میں اس خلافت کو کہ جو اللہ کا ارادہ ہے اس کو منعقد کرنے والے ہیں.
سبحان اللہ.
اگر ہم وہ لوگ ہیں تو آئیے اپنی ذمہ داریوں کے متعلق سوچتے ہیں. اگر ایک انسان اپنی ذمہ داریوں کو معین کرنا چاہے تو اسے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جن آئمہ علیہ السلام کی قیادت میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے وہ کیسے امام ہے، یعنی معرفت امامت، شناخت امامت. جب تک شخص امامت کی معرفت نہیں رکھتا ہے وہ آئمہ علیہ السلام کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ بس ذمہ داریوں کی تعین میں سب سے پہلی ذمہ داری ایک مومن کی، جس کو پیامبر نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا، من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ، جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مر جائے. ایک ہے جہالت، ایک ہے جاہلیت، دونوں میں فرق ہے. جہالت یعنی کسی چیز کا نہ جاننا، جاہلیت کا تعلق نہ جاننے سے نہیں ہے، جاہلیت کفر کے معنی میں ہے. جاہلیت یعنی انسان شناخت رکھتا ہو، انسان ایمان سے عاری ہو. یعنی فرمایا ہے جو زندہ رہے اور معرفت امام کے ساتھ زندہ رہے، یا معرفت امام نہ رکھتا ہو بلکہ جس نقطے کی طرف پیامبر نے ارشاد فرمایا، فرمایا من مات ولم يعرف امام زمان ہی، یعنی زندگی کا وہ آخری لمحہ اگر معرفت سے خالی ہو تو جاہلیت کی موت مر جائے. معلوم ہے موت معرفت پہ آنی چاہیے. زندگی میں اگر کسی جگہ کوئی شخص پہچانتا بھی ہو آخری لمحات میں بھول جائے تو اس کی موت بھی جاہلیت کی موت ہے. لیکن اگر زندگی میں معرفت حاصل نہیں کی لیکن آخری لمحات میں معرفت حاصل ہو گئی، زندگی میں آخری لمحات میں اطاعت امام میں گزر گئے، تو یہ جو آخری لمحہ معرفت اور اطاعت کے ساتھ گزر گیا ہے یہ علم کا مرحلہ ہے، یہ معرفت کے ساتھ موت آئی ہے. بس موت دو طرح کی ہے، ایک موت معرفت ہے، ایک موت جاہلیت ہے. ایک مومن کا فریضہ یہ ہے کہ وہ زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے. اگر معرفت حاصل نہ ہو تو کردار کوفیوں کا کردار ہوتا ہے. اگر معرفت امام نہ ہو تو اگرچہ ایک شخص جنگ بدر میں پیغمبر کے ساتھ بھی رہا ہو، جنگ احد میں پیغمبر کے ساتھ بھی رہا ہو، صحبت پیغمبر بھی اختیار کی ہو، تو چونکہ معرفت پیغمبر حاصل نہیں کی، معرفت امام حاصل نہیں کی، تو یزید کے کیمپ میں ہوگا، یزید کے ساتھ کھڑا ہوگا، اگرچہ امیر المومنین کے رکاب میں جنگ بھی لڑ چکا. شمر کے متعلق ہم نے بسا اوقات خوب زیارت میں مسلسل کہا ہے، اللہم لعن شمر. یہ کلمہ کہہ دینا تو آسان ہے لیکن یہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیا شمر پیدا ہی شمر ہوا تھا؟ کیا شمر ہمیشہ شمر تھا؟ خوب نام سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کردار کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا شمر کا یہ کردار ہمیشہ ایسا کردار تھا کہ اس پہ لعنت بھیجی جائے؟ نہیں، یہ شمر کبھی امیر المومنین کے رکاب میں جنگ بھی لڑتا، امیر المومنین کی امامت میں زندگی بھی بسر کرتا ہے، لیکن چونکہ معرفت امامت حاصل نہیں ہوئی، بسا اوقات امامت کو شخصیت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. امامت وہ منصب نہیں ہے کہ ایک شخصیت کو قبول کیا جائے جو دوسری شخصیت کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ امامت وہ منصب ہے جس کے متعلق امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام
اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد عجل فرجہم.
ارشاد فرماتے ہیں لا تعرف الحق باقدار الرجال، حق کو کبھی شخصیات کے ذریعے پہچاننے کی کوشش نہ کرو، اعرف الحق تعرف اہلہ، تم حق کو پہچانتے چلے جاؤ، اس کے ذریعے اہل حق کو پہچانو، حق کو پہچاننے کے بعد اہل حق کو پہچانا جا سکتا ہے. بس وقت ممکن ہے ایک شخص نے کسی شخصیت کے ساتھ محبت کر لی ہے، یہ ممکن ہے امیر المومنین کے ساتھ محبت ایک شخصیت سے محبت ہو گئی. امیر المومنین ایک ذات کا نام نہیں ہے، امیر المومنین ایک کردار کا نام ہے، اور یہ کردار جہاں جہاں پر بھی پیدا ہوتا چلا جائے وہاں پر اطاعت کرنا واجب ہے. کردار ہے امیر المومنین، ذات ہے امیر المومنین نہیں ہے. بہت سے ایسے تھے جو امیر المومنین کی ذات سے محبت کرتے تھے لیکن معرفت امیر المومنین حاصل نہیں ہوئی، معرفت علی حاصل نہیں ہوئی. امیر المومنین وہ ذات ہیں کہ جو فاتح بھی ہیں، ایک سیرت بھی ہے، ایک علمی شخصیت بھی ہے، ایک عرفانی شخصیت بھی ہے. جیسے وہ میدان کارزار میں ایک علی کی حیثیت سے حیدر کرار بنتے تھے، ویسے جب ذات پروردگار کی بارگاہ میں آتے تھے تو ایک عابد شخصیت ہے، عبادت گزار شخصیت ہے. علی وہ ذات ہے جو مجمع صفات الہی ہے، جس میں ساری اللہ کی صفات جمع ہو جائے اس کو علی کہا جاتا ہے. لہذا معرفت امیر المومنین حاصل کرنا ضروری ہے. اگر آج کے زمانے میں کردار علی زندہ ہو جائے، کردار امیر المومنین زندہ ہو جائے، تو ہمارے لیے واجب ہے کہ آج کے زمانے میں ہم اس کردار کی اطاعت کریں، ہم اس سیرت کی اطاعت کریں، اس راہ کو پہچانیں کہ جو راہ امیر المومنین ہے. معرفت رکھنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو حق کو پہچانتا ہے، شخصیت کو نہیں پہچانتا. حق کو پہچاننے کے بعد شخصیت کو اس حق کے پیمانے پہ ماپنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں جہاں پر معیار موجود ہو اس معیار پہ عمل کرتا ہے. صلوات پڑھنے حضرات،
اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد.
بس زمانے کے امام کا ایک کردار ہے جس کردار کو 11 کرداروں کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے. 12 کے کردار کو کوئی جدا کردار نہیں ہم پہچانیں گے، بلکہ یہ وہ کردار ہے جو 11 کا اسارا ہے، جو 11 کا نچوڑ ہے، جس کے متعلق کہا گیا خاتم الاوصیاء. جیسے پیغمبر خاتم الانبیاء ہیں، زمانے کے امام خاتم الاوصیاء ہیں. اور اگر ہم زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتے ہوں تو ممکن نہیں ہے انسان آج کے اس زمانے میں زندگی بسر کر سکے. اور آج کے زمانے میں معرفت امام سے مراد کیا ہے؟ یعنی آج کے زمانے میں انسان راہ امامت کو پہچانے، جہاں جہاں پر بھی راہ امامت زندہ ہو، معیار امامت زندہ ہو، تو پرکھنے کے بعد اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ وہ نظام، کہ جو نظام امامت تھا وہ ولایت فقیہ کی شکل میں زندہ ہے.
سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلاۃ،
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
بس وقت لوگ یہ کہتے ہیں مولانا یہ ولایت فقیہ کے لیے دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ کسی قرآنی آیت کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آئیے ذرا اس مسئلے کو دو دو تک چار، اس میتھمیٹک کو اس طرح حل کریں. کیا ہر معاشرے کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری ہے.
بالکل.
کسی معاشرے کو بغیر حکومت کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ اگر ایک معاشرے کو ایک دن کے لیے حکومت کے بغیر چھوڑ دیا جائے، داعش کے ہاتھوں میں دے دیں، ایک دن کے لیے اگر حکومت چھوڑ دی جائے تو یہ داعش کے ہاتھوں میں چلی جائے گی. خوب، داعش انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے جو ابھی آج پیرس میں ہوا ہے؟ ان کا قتل عام کریں گے، ان کے گلے کاٹیں گے، لوگوں کا جگر نکالیں گے، قبریں اکھاڑ دیں گے، مزاروں کو ختم کر دیں گے، ہر شے کو مسمار کریں گے، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، خواتین کو بردہ بنائیں گے، لوگوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلیں گے۔ اگر لوگوں کو ایک دن کے لیے حکومت کے بغیر چھوڑ دیا جائے، انسانوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ جس زمانے میں صدام کی حکومت سوئچ ہو رہی تھی، ابھی امریکہ نے حملہ کیا، تو ایک رات یا دن کے لیے ایک کیاٹک سچویشن تھی۔ عراق کے لوگ مختلف جگہوں پہ بغداد میں حکومتی اداروں میں داخل ہوئے، انہوں نے حکومت حکومت کی، کسی نے ٹیبل اٹھایا، کسی نے چیئر اٹھائی، کسی کو جو چیز مل رہی تھی اس کو اٹھایا، اٹھا کر اپنے گھروں میں چلے گئے۔ انہوں نے سوچا خوب بہترین موقع ہے، ہر چیز کو لوٹ لیا، بیت المال کو لوٹ لیا گیا، لیکن نظام امامت موجود تھا۔ ایک مرتبہ اس زمانے کے فقیہ نے، آج کے اس عظیم شخصیت نے، فقیہ نے فتویٰ دیا، جتنے بھی حکومتی اموال اٹھا لیے گئے ہیں ان کا گھروں میں لے جانا جائز نہیں، اسے پھر دوبارہ لوٹا دیا جائے، اپنی اپنی جگہ پہ پہنچا دیا جائے۔ جو ہی فتویٰ آیا، جس کے گھر میں جو چیز موجود تھی اسے پھر دوبارہ حکومتی اداروں میں پہنچا دیا گیا۔ یہ وہ نظام ہے جس کے متعلق امیر المومنین نے یہ فرمایا تھا، میں علی اب امامت پہ آ گیا ہوں، جب مجھے خلافت ملی ہے کہ تو یہ خلافت آنے کے بعد اگر چیونٹی کے منہ میں بھی کوئی دانا چھین لیا گیا ہوگا، میں علی اسے بھی واپس لوٹا دینے والا ہوں۔
پر محمد آل محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔
نظام امامت میں حق حقدار کو واپس دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان اکرام، اگر حکومت نہ ہو تو انسان جدید بسر نہیں کر سکتا۔ تو حکومت ہو تو کیسی حکومت ہونی چاہیے؟ مثلا ایک مدبر انسان ہے، ایک جس کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے، کس کو حکومت دینی چاہیے؟
مدبر۔
ایک شخص جو سیاست سے واقف ہے، ایک کاروباری آدمی ہے، زرداری ہے مثلا، ایک زرداری ہے، کس کو حکومت دینی چاہیے؟ سیاست مدار کو دینی چاہیے یا زرداری کو دینی چاہیے؟ ہمارے پاکستان کو کہیں گے زرداری کو دے، کیونکہ کل کچھ زمین تو مل جائے گی ہمیں، کچھ حق ہمیں مل جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی سیاستدان کے ہاتھ پہ حکومت دینی چاہیے۔ خود عقل یہ کہتی ہے کہ سیاستدان کے ہاتھ میں حکومت دی جائے۔ اگر فرض کر لیتے ہیں ایک شخص علمی شخصیت ہے، ایک جاہل سیاستدان ہے، ایک عالم سیاستدان ہے، کس کے ہاتھ میں حکومت دینی چاہیے؟ جاہل سیاستدان کے ہاتھ میں ہے یا عالم سیاستدان کے ہاتھ میں؟
عالم
معلوم ہے نا، اس کے پاس ایک پلس کریڈیبلٹی ہے، اس کے پاس ایک پلس حیثیت ہے، یہ عالم بھی ہے سیاستدان بھی ہے، دوسرا عالم نہیں ہے سیاستدان ہے۔ تو عقل یہ کہتی ہے جہاں پہ عالم موجود ہے اور سیاستدان بھی ہے، عالم کے ہاتھ میں حکومت دیا ہے۔ ایک جگہ پہ متقی ہے، متقی سیاستدان ہے، ایک جگہ غیر متقی سیاستدان ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے جو با تقوی سیاستدان ہے اس کے ہاتھ میں حکومت دی جائے۔
سبحان اللہ،
بے تقوی سیاستدان کے ہاتھ میں حکومت دینا اسی طرح ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر ایک نااہل کے ہاتھ میں علم دے دیا جائے، یہ اسی طرح ہے کہ جیسے بھنگی کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے۔ اگر بھنگی کو تلوار دے دے تو کیا کرے گا؟ وہ کاٹتا چلا جائے گا، قتل کرتا چلا جائے گا۔ اگر آپ نے دیکھا ایک شخص متقی ہے، ایک غیر متقی ہے، تو آپ نے با تقوا کے ہاتھ میں حکومت دی، عقل کا یہ تقاضا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں حکومت دی جائے۔ اب عزیزان گرامی، اگر ہم کبھی دیکھیں کہ ایک ایسی شخصیت ہو کہ جو سیاستدان بھی ہو، جو عالم بھی ہو، جو فقیہ بھی ہو، جو متقی بھی ہو، جو مدیر بھی ہو، جو مدبر بھی ہو، ایسی شخصیت ہمیں مل جائے، تو کیا عقل یہ نہیں کہتی ہے کہ یہ جس میں یہ ساری صفات جمع ہو گئی ہیں اس کے ہاتھ میں حکومت دی جائے؟
سبحان اللہ، بہت
ایک نااہل کے ہاتھ میں حکومت نہ دی جائے، ایک غیر مدبر کے ہاتھ میں حکومت نہ دی جائے۔ آج اگر اس زمانے میں تھوڑی دیر کے لیے ایک شیعہ تصور کرے، اہل بیت کے ماننے والا یہ تصور کرے، دنیا کے سارے حکمرانوں کو ملا دیا جائے اور ایک طرف ایک حاکم کہ جو سید بھی ہے، جو مدیر بھی ہے، جو مدبر بھی ہے، جو فرزند رسول خدا ہے، جس کو آج کے زمانے کے فقہا، جس کا احترام آج کے عرفا کرتے ہیں، جس کا احترام آج کے فقہا کرتے ہیں، جس کے سامنے متقی بھی تسلیم ہو چکے ہیں، جس کے سامنے عرفا بھی تسلیم ہو چکے ہیں، کیا یہ شخصیت اس کے سامنے اوباما کو رکھ لیں، اس کے سامنے پوٹین کو رکھ لیں، تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ اس کے سامنے یہ ساری شخصیات کودن نظر آتی ہیں۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آمین یا رب۔
عزیزو، اگر کسی فقیہ کا کوئی قول موجود نہ ہو، کسی امام کو کوئی قول موجود نہ ہو، تو پوٹین جیسا آدمی جب اس شخصیت سے ملاقات کر کے آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میں نے زمانے میں مسیح کے ساتھ ملاقات کی ہے۔
سبحان اللہ،
بر محمد و آل محمد صلوات،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔
لیکن یہ ہمارا شیعہ ہے جو آج بھی بحث کرتا ہے، کیا ہمارے لیے ولایت فقیہ پہ عمل کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں؟
ایک کافر ہے لیکن چونکہ کچھ سیاست سے سوجھ بوجھ ہے، کچھ علم رکھتا ہے، وہ ملاقات کرتا ہے، تو وہ تو اس میں مسیح دیکھتا ہے، وہ تو اس میں ابراہیم دیکھتا ہے، وہ تو اس میں موسیٰ دیکھتا ہے، وہ تو اس میں عیسیٰ دیکھتا ہے، لیکن ایک شیعہ کو اس شخصیت میں امام زمان نظر نہیں آتے ہیں۔ ایک شیعہ کو اس شخصیت میں رسول خدا نظر نہیں آتے ہیں، کیا یہ وہی شیعہ تو نہیں ہے کہ جو امیر المومنین کے زمانے میں کوفہ میں تھا لیکن علی کو نہیں پہچانا، امیر المومنین کو نہیں پہچانا؟ امیر المومنین اپنی مظلومیت کی ندا بلند کرتے تھے۔ آج بھی اس زمانے میں اس پہ بحث کی جاتی ہے کہ کیا کسی مجتہد کو فالو کرنا چاہیے یا ولی فقیہ کو فالو کرنا چاہیے۔ آج یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولی فقیہ کی نسبت مجتہدین کے ساتھ کیسی ہو؟ تو جواب عرض کروں، آپ حضرات صلوات پڑھیں،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج۔
قرآن کریم نے ایک واقعے کو نقل کیا ہے جو حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے، آپ حضرات نے پڑھا ہے، قصہ تو سنا ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے ساتھ حضرت خضر کی تلاش میں نکلے، حضرت خضر سے آ کر حضرت موسیٰ نے یہ سوال کیا، کیا آپ مجھے اپنا شاگرد بنا سکتے ہیں؟ خوب آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ اولو العزم نبی تھے، یعنی جیسے آج کا آیت اللہ العظمیٰ، جیسے آج کی آیت اللہ العظمیٰ ہیں، ویسے حضرت موسیٰ اس زمانے کے آیت اللہ العظمیٰ تھے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی حضرت خضر کا نام اولو العزم انبیاء میں دیکھا؟ نہیں، حضرت خضر اولو العزم انبیاء میں سے نہیں تھے، لیکن حضرت خضر کو اللہ نے ولایت عطا کی۔ حضرت موسیٰ آ کر حضرت خضر سے کہتے ہیں کیا میں آپ کا شاگرد بن سکتا ہوں؟ تو حضرت خضر کہتے ہیں آپ میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی، آپ میرے ساتھ چلنے والے نہیں، آپ میں یہ صبر نہیں پایا جاتا کہ آپ ہمارے ساتھ قدم اٹھا سکیں۔ حضرت موسیٰ پھر کہتے ہیں استاد بزرگوار، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، ہم عہد کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پورا پورا عمل کریں۔ پھر دوبارہ حضرت خضر نے انکار کر دیا، پھر تیسری مرتبہ اصرار کیا، اصرار کرنے کے بعد حضرت خضر نے کہا اچھا تھوڑی دیر کے لیے امتحان کرتے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ چل سکے تو ہم اپنے آپ کو اپنے ساتھ رکھیں گے، لیکن اگر آپ نے قدم اٹھانے سے انکار کر دیا تو ہادہ فراقم بینی و بینکم۔ تین ایونٹ پہ امتحان کیا، تین مقامات پہ امتحان کیا، تینوں مقامات پہ حضرت موسیٰ فیرو ناکام ہو. قرآن کریم کہتا ہے کہ ایک مقام پر آ کر حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کر کہا ہادا فراقم بینی و بین، یہاں سے ہماری آپ سے جدائی ہو، آپ ہمارے ساتھ چل نہیں سکتے، آپ میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی ہمارے ساتھ صبر کریں. عزیزان گرامی، جہاں پر ایک اول العظم نبی جب ولی کے ساتھ قدم اٹھانا چاہے تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے قدم لرز جاتے ہیں ولایت کے ساتھ چلتے ہوئے. تو آج کے زمانے میں بھی اگر کبھی آیت اللہ العظمیٰ کو ولی کے ساتھ نسبت دینا چاہیں تو یہ جان لیں کہ جہاں پر انبیاء اول العظم تسلیم نظر آتے ہیں وہاں پر تمام مراجع کے لیے بھی واجب ہے کہ ولی کے سامنے تسلیم ہو جائے.
سبحان اللہ،
یہ ولی فقیہ ہے، یہ مرجع نہیں ہے، یہ صرف فقیہ نہیں ہے بلکہ اس کے پاس نظام موجود ہے.
سبحان اللہ،
جس کو نظام دے دیا جاتا ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی مصیبتوں کو اپنے دل میں لیے ہوئے ہے، جو تمام انبیاء کی مصیبتوں کو اپنے دل میں لیے ہوئے ہے، جو کربلا کی مصیبت کو اپنے دل میں لیے ہوئے ہے، جو شہداء کا وارث ہے، جو خون شہداء کا وارث ہے، اس کا مقام ہر مرجع سے بالا تر ہے، ہر مجتہد سے بالا تر ہے، ہر مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے سامنے تسلیم ہو جائے.
بے شک،
اس لیے کہ یہ وارث کربلا ہے، یہ خون کربلا کا وارث ہے. اور عزیزان گرامی، ہر زمانے کے امام کی موجودگی میں دوسرا امام بھی موجود تھا. امیر المومنین کے زمانے میں امام حسن بھی موجود تھے، امام حسین بھی موجود تھے. کیا درست ہے یا نہیں؟ لیکن جب ایک امام موجود ہو دوسرا امام اپنی رائے کو پیش نہیں کرتا. اگرچہ ہم اس کا عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ ہر امام پیدائش سے لے کر امام ہوتا ہے، امام پیدا ہی امام ہوتا ہے، لیکن امام ہونے کے باوجود، منصب امامت ہونے کے باوجود، جب ایک امامت کی کا منصب باقی ہو دوسرا امام اپنی رائے کو پیش نہیں کرتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ولی فقی موجود ہو تو اس کے مقابلے میں دوسرا مرجع اپنی نظر کا اظہار کرے؟
سبحان اللہ، بے شک.
ایک امام معصوم ہے مگر کربلا میں سید سجاد موجود نہیں تھے، مگر کربلا میں فقیہ آل محمد موجود نہیں تھے، حضرت عباس جیسی شخصیت موجود نہیں تھی. امام نے فرمایا یا عباس انت صاحب لوائی، پرچم دیا، منصب دیا، لیکن معلوم ہے کہ زمانے کا ولی موجود ہے تو ولی کے سامنے امام سجاد بھی تسلیم ہے، حضرت عباس بھی تسلیم ہے. اب کربلا میں عاشورہ کے بعد کیفیت بدل گئی، زمانے کا ولی بھی بدل گیا، زمانے کی امامت بھی بدل گئی. کیا آپ نے دیکھا نہیں عزیزو کہ زینب کبریٰ نے عصر عاشور اپنے زمانے کے امام سے بڑا مشکل سوال کیا، اپنے زمانے کے امام سے ایک بڑا مشکل سوال کیا تھا. جب خیموں کو آگ لگنا شروع ہوئی تو بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے. ایک مکتبہ راوی لکھتے ہیں کہ ساری بیویاں ایک خیمے میں جمع ہو گئی، اور یہ خیمہ جانتے ہیں کس کا خیمہ تھا؟ یہ بیمار کربلا کا خیمہ تھا، یہ وارث سے مظلوم کربلا کا خیمہ تھا، یہ اس کا خیمہ تھا کہ جو ایک حسیر پہ بیماری کے عالم میں سو رہے تھے، جسے میرے مظلوم کربلا نے امامت کی تمام امانتیں آ کر سپرد کی. حضرت زینب اپنے بھتیجے سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں میرے بیٹے سید سجاد، ذرا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھول کر تو دیکھو، میرے سر سے چادر کو چھین لیا گیا ہے. سید سجاد، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں. کیا ہم خیمے میں مر جائیں یا خیمے سے باہر چلے جائیں؟ ارے عزیزو، ایک مرتبہ سید سجاد نے جب پہلی مرتبہ اپنی پھوپھیوں کو، اپنی بہنوں کو بغیر چادر کے دیکھا ہوگا، میرے سلام ہوں غیرت سجاد پہ، میرے سلام ہوں اس غیور امام کے کہ جس نے جب ایک مرتبہ اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کو بغیر چادر کے دیکھا ہے تو ایک مرتبہ دل خون کے آنسو ہونے لگا. یہ وہ لمحہ تھا جس کے بعد کبھی میرے مولا کے آنسو خشک نہیں ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد سید سجاد ہمیشہ یاد کرتے تھے، کبھی عصر عاشور کو یاد کرتے تھے، کبھی کوفہ کو یاد کرتے تھے، کبھی دربار ابن زیاد کو یاد کرتے تھے، کبھی اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو یاد کرتے تھے. عزیز و سید سجاد کو کبھی یہ مراحل بھولے نہیں ہیں. اپنی زندگی کے آخری لمحات تک بھی میرے مولا اپنے بابا کی مظلومیت کو یاد کرتے رہے. راوی یہ لکھتے ہیں کہ جب سید سجاد کی شہادت کا وقت قریب آیا تو ایک مرتبہ اپنے بیٹے محمد باقر سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بیٹے، میرے جسم کو زمین پہ رکھ دو. سنو گے عزاداروں، مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے، میرے جسم کو زمین پہ رکھ دو. تو ایک مرتبہ پانچویں امام نے پوچھا، بابا زمین پہ کیوں رکھ دو؟ کہا، تھوڑی دیر کے لیے میرے جسم کو زمین پہ رکھ دو. زمین پہ ایک مرتبہ میرے مولا نے ایک چٹائی بچھائی، اس پہ میرے مولا کو لٹایا، سید سجاد کو لٹایا، کہا، بیٹے، یہ چٹائی بھی میرے نیچے سے ہٹا دو. کہا، بابا، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہا، تھوڑی دیر کے لیے میری قمیض کو میری پشت سے ہٹا دو. کہا، بابا، آخر کیوں؟ کہا، میرے بیٹے محمد باقر میں ایک مرتبہ محسوس کرنا چاہتا ہوں میرے بابا کربلا کی سرزمین پہ کیسے لیٹے ہوئے. وہ سید سجاد جسے کبھی کوئی درد بھولا نہیں ہے. راوی لکھتے ہیں کہ جب یہ خیمے جل رہے تھے نا تو عزیزوں بچوں نے خیموں سے نکل کر باہر بھاگنا شروع کیا. تو یہاں پر حمید ابن مسلم کہتے ہیں، میں نے کیا دیکھا، ایک خیمے سے ایک بچی نکلی ہے کہ جس بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے. آج کی مجلس میرے عزیز نے ایک ایسی بی بی کے ساتھ منسوب کی ہے جس کی کون کون سی مصیبت کو بیان کر. آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، میری بھی بیٹی ہے، عزیزوں کون کون سی مصیبت کو اس مظلوم کربلا کی بیٹی کی کون کون سی مصیبت کو بیان کروں. میں نے ایک مرتبہ یہ کربلا کی طرف جاتے ہوئے ایک کاروان میں ایک ٹی وی پریزنٹر نے ایک چار سالہ بچی کو دیکھا. اس چار سالہ بچی سے گفتگو کرنا شروع کی، اس کے سامنے مائک رکھ کر اس سے پوچھنا شروع کیا، بیٹی، اگر کبھی تجھ پہ کوئی مصیبت آ جائے تو سب سے پہلے کسے پکارے گی؟ ایک مرتبہ جواب میں کہا، جب بھی مجھ پہ کوئی مصیبت آئے گی تو میں کہوں گی، بابا، میری مدد کو آئے. کہا، اگر بابا بھی موجود نہ ہو تو پھر کس کو پکارے گی؟ کہا، میں اپنے بھائی کو پکاروں گی، میں کہوں گی، بھائی، میری مدد کو آ جاؤ. کہا، اگر تیرا بھائی بھی موجود نہ ہو تو پھر کسے پکارے گی؟ کہا، میں اپنے چچا کو پکاروں گی، میرے چچا، میری مدد کو آ جا. کہا، اگر چچا بھی موجود نہ ہو، کہا کہ پھر میں اپنی ماں کو پکاروں گی. کہا، اگر ماں کے ہاتھ بھی پسے پشت باندھ دیے پھر کسے پکارے گی؟ تو ایک مرتبہ بچی کے منہ سے ایک مرتبہ چیخ بلند ہوئی، کہا اگر میرا کوئی باقی نہ رہ جائے تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں گی پروردگار میری مدد فرما۔ اے عزاداروں ذرا سوچو، صحیح حمید کہتے ہیں میں نے ایک بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، جو میدان کربلا میں بھاگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی یا اب عطا ہو ادرکنی، اے میرے بابا میری مدد کو آ جائے۔ لیکن عزیزو، اے بابا کی کیفیت یہ ہے کہ جس کے سر کو بدن سے قلم کر لیا گیا، جس کے سر کو نیزے پہ بلند کر دیا گیا، اے عزاداروں وہ بابا کیسے مدد کریں گے؟ حمید کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، یہ بچی ایسے ہی جو دوڑتی ہوئی جا رہی تھی نا، تو ایک گھوڑا سوار اس بچی کے قریب آیا، تو میں نے کچھ اس طرح محسوس کیا شاید اس بچی پہ اس کو ترس آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑا سوار قریب آیا تو میں نے سوچا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے جا کر بچی کو دلاسا دے گا، بچی کو پرسا دے گا، بچی کے ساتھ شفقت کرے گا۔ یہ گھوڑے سوار ایک مرتبہ گھوڑے سے اترا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا عزاداروں، یہ کہتا ہے میں نے تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ بچی کے کانوں سے خون نکل رہا ہے۔ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو مجھے محسوس ہوا اس لعین نے اس بچی کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا ہے، بچی کے کانوں سے کوئی شے چھینی ہے کہ بچی کے کانوں سے خون بہنا شروع ہوا۔ یہ وہ سکینہ ہے عزاداروں، کبھی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کبھی جب کوفہ میں یہ بی بی چل رہی تھی نا، جب کاروان میں چلتی تھی تو اپنے بھائی سے مخاطب ہو کر کہتی تھی میرے بھیا سید سجاد تھوڑی دیر کے لیے اپنی کمر کو جھکا لو، میری گردن میں جو رسی ہے نا مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے۔ لہذا راوی کہتے سید سجاد جب چلتے تھے نا تو رکوع کی حالت میں چلتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے جب سید سجاد واپس مدینہ آئے تو محمد حنفیہ دیکھنے کے لیے آئے تو ایک مرتبہ دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے جس کی کمر جھک چکی ہے، آ کر ایک مرتبہ کہا سید سجاد کہاں ہے، زین العابدین کہاں ہے، تو کسی نے اشارہ کر کے کہا یہی جس کی کمر جھک چکی ہے یہی سید سجاد ہے۔ عزاداروں یہ سکینہ ہے، یہ سکینہ ہے کہ جو زندان یزید میں زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن عزاداروں صرف ایک جملہ کہہ کر اپنی اس مجلس کو ختم کرتا ہوں، آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ جب سر ابا عبداللہ الحسین کو دربار یزید میں لایا گیا، اس بچی کے سامنے پیش کیا گیا، ایک مرتبہ جب تشت سے رومال ہٹایا، بچی نے ایک مرتبہ بابا کے سر کو دیکھا، راوی لکھتے ایک مرتبہ بچی آگے بڑھی، بڑھ کر کیا کیا اپنے بابا کے چہرے پہ بوسے دینا شروع کیے، اپنے بابا کے لبوں پہ بوسے دینا شروع کیے۔ ایک مرتبہ بچی آگے بڑھی، بڑھ کر بابا کی رگوں پہ بوسے دینا شروع کیے، کہا بابا یہ سر کس نے قلم کیا ہے، یہ رگیں کس نے کاٹی ہے۔ یہ کہتے ہوئے سکینہ نے جب اپنے بابا کے منہ پہ منہ رکھا، اس طرف سے زینب آگے بڑھی، سید سجاد آگے بڑھے، کہا سکینہ اٹھو، لیکن اب سکینہ کو اٹھایا گیا، سکینہ اٹھ نہ سکی، اپنے بابا کے لبوں پہ لب رکھے۔ یہ کہتی ہوئی سکینہ اس دنیا سے پرواز کر گئی، یا بتا ہو یا عبداللہ، اے میرے مظلوم بابا، اے میرے غریب بابا، اے میرے مظلوم بابا، اے میرے پیاسے بابا۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه الصلاة والسلام، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بدلوا مهجهم دون الحسين عليه الصلاة والسلام فالوديار محمد وآل محمد صدق ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما پروردگار زیارت حضرت سکینہ نصیب فرما زیارت زینب کبری نصیب فرما تمام مراقد مطہرہ کی زیارت نصیب فرما پروردگار اس گھر پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی دامن اہل بیت سے منقطع نہ فرما پروردگار اس مجلس کے طفیل زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما ہمارے خالصانہ سلام بارگاہ امام زمان میں پہنچا پروردگار رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما ہمارے مراجع عظام کو طول عمر عطا فرما ہمارے حوزہ علمیہ کو ترقی عطا فرما ہمارے عزاداروں کی حفاظت فرما پروردگار ماتمیوں کی حفاظت فرما امام زمانہ کا جلد ظہور فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے مولانا حسین